السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکی سینٹ نے 716 ارب ڈالر مالیت کے دفاعی پالیسی بجٹ کی منظوری دے دی ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق پاکستان کے لیے بھی امداد کی مد میں 15 کروڑ ڈالر کی رقم مختص کی گئی ہے، جو ماضی کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور مبصرین اس کی وجہ حالیہ برسوں میں اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات میں پائی جانے والی سرد مہری کو قرار دے رہے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جنگجوؤں نے ایک بین الاقوامی فوڈ کمپنی کے 3 غیر ملکی ملازمین کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کرامت اللہ کنڈی کو نامعلوم افراد نے دن دہاڑے گولیاں مار کر قتل کر دیا، فائرنگ سے ایک راہگیر زخمی بھی ہوا ہے۔ زمبابوے میں انتخابات کے نتائج کے خلاف ہونے والے احتجاج پر فوجی کارروائی میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کی انسانی حقوق کے کارکن سخت مذمت کر رہے ہیں۔ چین نے جمعرات کے روز متنبہ کیا ہے کہ محصولات کا نفاذ دنیا بھر میں مایوسی پھیلائے گا، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ دھمکی دے رہی ہے کہ وہ 200 ارب ڈالر مالیت کی چینی درآمدات پر 25% تک محصولات کا اضافہ کرے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اٹارنی جنرل جیف سیشنز پر زور دیا ہے کہ خصوصی کونسل رابرٹ مولر کی جانب سے سال 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات پر مبینہ روسی مداخلت کے معاملے پر تفتیش کو بند کریں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان امریکی فوجیوں کی باقیات امریکہ منتقل کرنے پر شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کا شکریہ ادا کیا ہے، جو کوریائی جنگ میں ہلاک ہوئے تھے۔ یہ تھیں وہ 6 سرخیاں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ تفصیل چند لمحے کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ امریکی سینٹ نے 716 ارب ڈالر مالیت کے دفاعی پالیسی بجٹ کی منظوری دے دی ہے، جس میں پاکستان کے لیے بھی امداد کی مد میں 15 کروڑ ڈالر کی رقم مختص کی گئی ہے۔ سینٹ نے بدھ کو ہونے والے اجلاس میں نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ نامی یہ بل 10 کے مقابلے میں 87 ووٹوں سے منظور کر لیا۔ ہر سال منظور کیے جانے والے اس بل کے ذریعے کانگریس امریکی حکومت کے دفاعی اخراجات کے ساتھ ساتھ دفاع سے متعلق کئی اہم پالیسی امور کی بھی منظوری دیتی ہے۔ ایوان نمائندگان نے پہلے ہی یہ بل گزشتہ ہفتے کثرت رائے سے منظور کر لیا تھا، جسے اب وائٹ ہاؤس بھیجا جائے گا، جہاں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخطوں کے بعد قانون بن جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق بل میں پاکستان کے لیے مختص فوجی امداد میں کٹوتی کی گئی ہے، اور بھارتی خبر رساں ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق یہ رقم گھٹا کر 15 کروڑ ڈالر کر دی گئی ہے۔ امداد میں کٹوتی سے متعلق وائس آف امریکہ کے سوال پر ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے کہا ہے کہ ماضی میں پاکستان کو امریکہ سے ملنے والی رقم امداد نہیں بلکہ کولیجن سپورٹ فنڈ کے تحت پاکستان کو ادائیگی تھی، جو روک دی گئی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کا موقف ہے کہ باہمی معاملات کو باہمی مشاورت سے ہی حل کیا جا سکتا ہے، اور ٹھوس انداز میں کی جانے والی بات چیت سے اس کا حصول ممکن ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جنگجوؤں نے ایک بین الاقوامی فوڈ کمپنی کے 3 غیر ملکی ملازمین کو اغوا کے بعد قتل کر دیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق تینوں افراد دنیا کی دوسری بڑی فوڈ اور کیٹرنگ کمپنی سوڈیکسو سے منسلک تھے اور افغانستان میں تعینات تھے۔ کابل پولیس کے ترجمان حشمت استانکزئی نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق بھارت، ملائیشیا اور مختونیا سے تھا، اور تینوں سوڈیکسو میں باورچی تھے۔ حکام کے مطابق ملائیشین شہری کی عمر 64 سال، بھارت کی 39، جبکہ مختونیا کے شہری کی عمر 37 برس تھی۔ تینوں ملازمین کو کابل کے نواحی علاقے پل چرخی سے اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ ایک مقامی ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ تاہم پولیس کے مطابق ان افراد کی لاشیں کابل صوبے کے جنوبی ضلع کے ایک مقام پر کھڑی گاڑی سے ملی، جن کے ساتھ ان کے شناختی کارڈز بھی ملے ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے کہا ہے کہ تینوں افراد کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ اور خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کرامت اللہ کنڈی کو نامعلوم افراد نے دن دہاڑے گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے۔ فائرنگ سے ایک راہگیر بھی زخمی ہوا ہے۔ عینی شاہدین اور پولیس حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ کرامت اللہ کنڈی ڈیرہ اسماعیل خان سے دفتر آ رہے تھے کہ ٹانک کے نواحی علاقے کشمیر چوک پر ان کی سرکاری گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ زمبابوے میں انتخابات کے نتائج کے خلاف ہونے والے احتجاج پر فوجی کارروائی میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کی انسانی حقوق کے کارکن سخت مذمت کر رہے ہیں، اور ملکی انتخابی کمیشن وعدہ کر رہا ہے کہ ان نتائج کا اعلان جلد کیا جائے گا جن میں تاخیر ہو گئی ہے۔ انتخابی عہدیدار نے 4 اگست تک یہ نتائج جاری کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نیلسن چھمیسا نے پیر کے انتخابات میں فتح کا اعلان کیا ہے، اور بدھ کے روز سینکڑوں برہم مظاہرین نے انتخابی کمیشن کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جواب میں پولیس نے آنسو گیس پھینکی اور پانی کی بوچھاڑ کی۔ بعد میں فوج کی گاڑیاں سڑکوں پر آ گئیں اور فوجیوں نے راہگیروں پر فائرنگ کی اور انہیں مارا پیٹا، جس دوران 3 افراد ہلاک ہوئے۔ چین نے جمعرات کے روز متنبع کیا ہے کہ محصولات کا نفاذ دنیا بھر میں صرف مایوسی پھیلائے گا، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ دھمکی دے رہی ہے کہ وہ 200 ارب ڈالر مالیت کی چینی درآمدات پر 25% تک محصولات کا اضافہ کرے گی۔ امریکی تجارتی نمائندے رابرٹ لائٹ ہائزر نے بدھ کے روز کہا کہ صدر ٹرمپ نے ان سے محصولات کو مجوزہ 10% سے 25% تک بڑھانے پر غور کے لیے کہا ہے۔ لائٹ ہائزر نے ایک بیان میں کہا کہ ہم صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ چین کو مخصوص تبدیلیاں کرنی چاہئیں، لیکن اس کے بجائے اس کا رویہ نقصان دہ ہے، اور چین نے امریکی کارکنوں، کاشتکاروں اور کاروبار کے خلاف غیر قانونی رد عمل ظاہر کیا ہے۔ چین کی وزیر خارجہ وانگ یی نے جمعرات کے روز آسیان ملکوں کے سربراہ کانفرنس کے موقع پر کہا کہ محصولات دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی عدم توازن دور کرنے میں مددگار نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو سکون سے عالمی برادری کی بات سننی چاہیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اٹارنی جنرل جیف سیشنز پر زور دیا ہے کہ خصوصی قونصل رابرٹ مولر کے جانب سے سال 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات پر مبینہ روسی مداخلت کے معاملے پر تفتیش کو بند کریں، حالانکہ 1 سال سے زیادہ عرصہ قبل سیشنز نے اپنے آپ کو چھان بین کے عمل سے الگ کر لیا تھا، چونکہ ان کے روس کے ساتھ رابطے رہ چکے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی صدارتی انتخابی مہم کی جانب سے روس کے رابطوں کے بارے میں مولر کی 14 ماہ سے جاری تفتیش انتہائی وحشتناک صورت اختیار کر چکی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سیشنز اب دھاندلی کی داستان بند کریں قبل اس سے کہ ہمارے ملک پر کوئی مزید دھبا لگ جائے۔ امریکی صدر نے کہا کہ باب مولر مکمل طور پر پھنس کر رہ گئے ہیں، اور ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے 17 ناراض نمائندوں کے غلیظ کام میں الجھ گئے ہیں، جو معاملہ امریکہ کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان امریکی فوجیوں کی باقیات امریکہ منتقل کرنے پر شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کا شکریہ ادا کیا ہے، جو کوریائی جنگ میں ہلاک ہوئے تھے۔ صدر نے کہا کہ وہ کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز اپنے ٹویٹ میں کہا کہ چیئرمین کم جونگ ان کا شکریہ، جنہوں نے اپنی زبان کا بھرم رکھا اور ہمارے ان محبوب سپاہیوں کی باقیات ہمارے حوالے کی جو کوریا کی جنگ میں کام آئے تھے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس کے چند گھنٹے بعد آیا ہے، جب ریاست ہوائی میں 55 امریکی فوجیوں کی باقیات امریکی سرزمین پہنچنے کی ایک تقریب ہوئی، جس میں نائب صدر مائک پینس نے شرکت کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف عام انتخابات کو 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے اپنا نام فائنل نہیں کر سکی ہیں، لیکن دونوں جماعتیں صوبائی اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے درکار ارکان کی تعداد پورا ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ انہوں نے نئی وفاقی حکومت کی تشکیل کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر مملکت طلال چودھری کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے انہیں عدالت برخاست ہونے تک قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو جاری ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکی سینٹ نے 716 ارب ڈالر مالیت کے دفاعی پالیسی بجٹ کی منظوری دی ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق پاکستان کے لیے بھی امداد کی مد میں 15 کروڑ ڈالر کی رقم مختص کی گئی ہے، جو ماضی کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور مبصرین اس کی وجہ حالیہ برسوں میں اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات میں پائی جانے والی سرد مہری کو قرار دے رہے ہیں۔ اسلام آباد سے اس بارے میں محمد جلیل کی ایک رپورٹ۔
امریکی کانگریس کے ایوان بالا یعنی سینٹ نے بدھ کو ہونے والے اجلاس میں نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ نامی یہ بل 10 کے مقابلے میں 87 ووٹوں سے منظور کیا ہے۔ ہر سال منظور کیے جانے والے اس بل کے ذریعے کانگریس امریکی حکومت کے دفاعی اخراجات کے ساتھ ساتھ دفاع سے متعلق کئی اہم پالیسی امور کی بھی منظوری دیتی ہے۔ ایوان نمائندگان نے پہلے ہی یہ بل گزشتہ ہفتے کثرت رائے سے منظور کر لیا تھا، جسے اب وائٹ ہاؤس بھیجا جائے گا، جہاں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کے بعد قانون بن جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق بل میں پاکستان کے لیے مختص سیکیورٹی امداد میں کٹوتی کی گئی ہے، اور بھارتی خبر سائیں ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ رقم گھٹا کر 15 کروڑ ڈالر کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی اپنی سرحدوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کی مد میں یہ معاونت فراہم کی جائے گی۔ اگر پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی رپورٹ میں بیان کردہ رقم درست ہے تو یہ ماضی میں امریکہ کی جانب سے پاکستان کو سیکیورٹی اور کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں دی جانے والی امداد سے کہیں کم ہے، جو 75 کروڑ سے 1 ارب ڈالر تک ہوا کرتی تھی۔ تاہم امریکی انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کے لیے مختص کی جانے والی اعانت کے بارے میں باضابطہ طور پر کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ امریکہ کے دفاعی بجٹ میں پاکستان کے لیے مختص امداد میں کٹوتی کا معاملہ جمعرات کو اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں ہونے والی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بھی زیر بحث آیا۔ امداد میں کٹوتی سے متعلق وائس آف امریکہ کے سوال پر ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے کہا،
ایڈ نہیں تھی جی، کولیشن سپورٹ فنڈ تھا جو ری ایمبرسمنٹس تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سی ایس ایف سپورٹ ہیز بین ڈسکنٹینیوڈ۔ میوچل پرابلمز کین اونلی بی ایڈریسڈ تھرو میوچل کنسلٹیشنز، یہ ہماری پوزیشن ہے جی۔ اٹ از اونلی تھرو ڈیپر انگیجمنٹ دیٹ دس کین بی اچیو۔
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو امریکہ سے سیکیورٹی کی مد میں ملنے والی رقم بلکہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت کی جانے والی ادائیگی تھی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کا موقف ہے کہ باہمی معاملات کو باہمی مشاورت ہی سے حل کیا جا سکتا ہے، اور ان کے بقول ٹھوس انداز میں کی جانے والی بات چیت سے اس کا حصول ممکن ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار سعد محمد کا کہنا ہے کہ حالیہ سالوں میں امریکہ کی طرف سے پاکستان کو فراہم کی جانے والی اعانت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، تو ہم ان کے بقول کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت کی جانے والی اعانت کو مکمل طور پر بند نہیں کیا گیا ہے۔
اگر آپ دیکھیں تو کچھ پاکستان کے آپریشنز بھی اس وقت کوئی اس سطح پہ نہیں ہے جس وقت آپ بات کر رہے ہیں کہ 1 ارب ڈالر سے اوپر زائد پیسے آتے تھے، ابھی وہ آپریشن بھی اس پیمانے پہ نہیں ہو رہے ہیں، زیادہ تر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ کچھ امریکہ نے کمی کی ہے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے، یہ پیسے ابھی کم ہو گئے ہیں، لیکن امریکہ نے ایک دروازہ تو کھلا چھوڑا ہے کہ اس میں اگر پاکستان تعاون کرے تو اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو پچھلے انہوں نے پیسے بند بھی کیے تھے وہ دوبارہ بھی مل سکتے ہیں۔
واضح رہے کہ رواں سال کے آغاز میں امریکہ نے پاکستان کو فراہم کی جانے والی سیکیورٹی اعانت معطل کر دی تھی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے اپنے حتمی نام سامنے نہیں لا سکی ہیں، تاہم دونوں جماعتیں نمبرز گیم پورا ہونے کی دعویدار ہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ان دنوں اسلام آباد کے علاقے بنی گالا میں واقع اپنی رہائش گاہ میں سیاسی ملاقاتوں میں مصروف دن گزار رہے ہیں۔ یہ ملاقاتیں دن چڑھے شروع ہوتی ہیں جو رات گئے تک جاری رہتی ہیں۔ ان تمام ملاقاتوں کا مقصد آزاد امیدواروں اور ہم خیال سیاسی جماعتوں کو پی ٹی آئی کی چھتری تلے جمع کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ماہ 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف پر اعتماد کیا ہے اور اس اعتماد کی بنیاد وجہ عمران خان کا نظریہ ہے۔ اعجاز چودھری کو یقین ہے کہ پی ٹی آئی وفاق کے ساتھ صوبہ پنجاب میں بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔
پاکستان کے اندر ایک اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے اور لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک منفرد موقع ہے اور جو ایجنڈا انہوں نے یعنی الیکشن سے اگلے روز ایک پریس کانفرنس میں دیا وہ تحریک انصاف کا اصل ایجنڈا ہے۔
جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت کا آغاز ہی ہارس ٹریڈنگ سے ہو رہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد وہی فرسودہ اور گلا سڑا نظام عوام کے گلے میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس نظام کی اصلاح ہونی چاہیے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔
انتخابات سے قبل جس طرح سوچی سمجھ اسکیم کے تحت تمام تر ریاستی قوت اور وسائل کا استعمال کر کے سیاسی وفاداریاں تبدیل کروائی گئی اور میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے پرسپشن مینجمنٹ اور رائعامہ کو مس فیڈ کیا گیا اور اپنے من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔
سابق حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ اپنے امیدواروں کو اعتماد میں لینے کے لیے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جیتنے والے امیدواروں سے لاہور میں مل چکے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ رابطوں میں بھی رہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صحیح معنوں میں چھانگا مانگا کی سیاست اب ہو رہی ہے اور یہ سب کے سامنے موجود ہے کہ ایسی سیاست کون کر رہا ہے جس میں کسی کے مینڈیٹ کا کوئی احترام نہیں۔
کیمرے کی آنکھ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ کس کے جہازوں میں آزاد امیدواروں کو بنی گالا کا طواف کرایا جاتا ہے؟ جس نے کروڑوں کے قرضے معاف کرائے آج وہ نوٹوں کی بوریاں کھول کر لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے اور ووٹ خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔
قومی اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 137 اور پنجاب اسمبلی میں 149 ارکان کی ضرورت ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں 116 اور پنجاب اسمبلی میں 123 ارکان کی تعداد ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے پاس وفاق میں 64 اور پنجاب اسمبلی میں 129 ارکان ہیں۔ مسلم لیگ قائد اعظم اور ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کے ترجمان فواد چودھری کا دعویٰ ہے کہ آزاد امیدواروں کو ملا کر ان کی تعداد 153 تک پہنچ چکی ہے۔ ضیاء الرحمان، وی او اردو، لاہور۔
پاکستان میں عام انتخابات سے کچھ پہلے امریکی ڈالر کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور الیکشن کے بعد اچانک کمی ہونا شروع ہو گئی۔ کیا ایسا سیاسی استحکام کی امید پر ہوا ہے یا یہ سب مصنوعی ہے؟ نئے وزیر خزانہ کے پاس قومی معیشت کی بہتری کے لیے کیا منصوبہ ہے اور کیا آئی ایم ایف امریکہ کے دباؤ پر پاکستان کو قرض دینے سے انکار کر سکتا ہے؟ وائس آف امریکہ کے لیے ماہرین معاشیات کی آرا جانتے ہیں مبشر علی زیدی کی اس رپورٹ میں۔
1 جولائی کو امریکی ڈالر کا نرخ 122 روپے تھا اور 1 اگست کو بھی، لیکن 25 جولائی کو الیکشن کے دن تک $1 130 روپے کا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ایک ہفتے میں ڈالر کی قیمت میں تیزی سے کمی پر بہت سے لوگ خوش بھی ہیں اور حیران بھی۔ کیا ایسا سیاسی استحکام کی امید پر ہوا ہے یا یہ سب مصنوعی ہے؟ ماہر معاشیات مزمل اسلم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن سے پہلے معیشت کی خرابی کی خبروں پر لوگوں نے ڈالر جمع کرنا شروع کر دیے تھے، الیکشن کے بعد معیشت کی بہتری کے منصوبوں پر ڈالر فروخت کرنا شروع کر دیے۔ یہ طلب و رصد کا معاملہ ہے۔
الیکشن سے پہلے ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے کرنسی مزید جو ہے نیچے گرے گی اور 150 روپے ہو جائے گی، تو اس پہ جو ہے ہر عام اور خاص میں جو ہے پیسہ جمع کر لیا تھا، ڈالر جمع کر لیے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسا ہی کچھ ہوگا، لیکن اس کے برعکس جب الیکشن کے ریزلٹس آ گئے اور پھر جب بیرونی امداد کی خبریں آنا شروع ہو گئی تو لوگوں میں ایک پینک ہوا اور مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ بتدریج جو ہے عام آدمی نے جو عام و خاص سے ڈالر کی سپلائی دی، اس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ نیچے آ گیا۔
مزمل اسلم سمجھتے ہیں کہ آئندہ چند ماہ ڈالر کی قیمت میں استحکام رہے گا کیونکہ نئی حکومت معیشت بہتر کرنے کی کوششیں کرے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کو آئندہ حکومت کا وزیر خزانہ قرار دیا جا رہا ہے. انہوں نے فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نچکاری کرنے اور آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کا ارادہ ہے. لیکن امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو آئی ایم ایف کو پاکستان کو قرضہ دینے سے متعلق خبردار کر چکے ہیں. مزمل اسلم نے کہا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرضہ لینا پڑے گا اور آئی ایم ایف انکار نہیں کر سکتا. اس کا آئین ہے اور اس میں پاکستان کا کوٹا ہے. امریکہ اس کا ڈونر صحیح، لیکن اسے عوامی سطح پر پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ آئی ایم ایف بورڈ کے اجلاس میں اعتراضات کر سکتا ہے. معاشی امور کے ماہر صحافی اور تجزیہ کار حارث ضمیر کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا گزشتہ پروگرام 2013 میں ملا تھا اور اس کی منظوری میں امریکہ کی آشیرباد شامل تھی. اس بار امریکہ نے روڑے اٹکائے تو پاکستان کو قرضہ لینے میں مشکلات ہوں گی. حارث ضمیر نے کہا کہ ڈالر کی قیمت میں کمی کے اسباب مصنوعی ہیں، کیونکہ ملک کی معیشت میں کوئی بہتری نہیں آئی. چین سے قرضہ ملنے، سعودی عرب کو تیل کی ادائیگیوں میں تاخیر اور عالمی مارکیٹ میں بانڈز کے اجرا کے باوجود خسارہ پورا نہیں ہو پائے گا. کچھ دن بعد ہم دوبارہ ڈالر کی اڑان دیکھیں گے.
ابھی تک جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یا زمین پہ جو حقائق وہ بالکل تبدیل نہیں ہوئے، اور ہم کو اب بھی اس سال بھی تقریباً 8 ارب ڈالر دینے ہیں. تو یہ جو تھوڑا بہت بھی ڈالر کے اندر ایک مصنوعی امپروومنٹ نظر آئی ہے، روپے کے اندر اور ڈالر کے اندر، وہ ایک مصنوعی ہے. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک آدھ ہفتے کے اندر پھر سے ہم دوبارہ جو ہے ڈالر کی اڑان دیکھیں گے اور روپے کو کمزور ہوتا ہوا دیکھیں گے.
پاکستان نے 2013 میں بھی آئی ایم ایف کا پروگرام پی آئی اے سمیت کئی سرکاری کمپنیوں کی نجکاری کے وعدے پر لیا تھا. اس پر اسی وعدے پر نیا پروگرام کیسے ملے گا؟ پاکستان اس سال 8 ارب ڈالر کا قرضہ کیسے ادا کرے گا اور ڈالر کی قیمت کو بڑھنے سے کیسے روکے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو نئے وزیر خزانہ کے لیے مستقل درد سر بنے رہیں گے. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اس کے ایک روز بعد جبکہ فیس بک نے سوشل میڈیا کے 32 ایسے جعلی اکاؤنٹس بند کیے ہیں جن کے ذریعے سیاسی طور پر تقسیم کرنے والے پیغامات پھیلائے گئے، امریکی قانون سازوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ امریکی عوام کو الجھن میں مبتلا کرنے کی روسی کوششیں ہمیشہ کی طرح شدید اور مہلک ہیں. ادھر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ان امریکی انتخابات میں جن میں وہ جیتے ہیں روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ وہ اپنا مقابلہ کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں. نامہ نگار مائیکل باؤمین کی رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی.
ایسے میں جبکہ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں 100 دن سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، سائبر اور سوشل میڈیا کے ماہرین خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. گرافیکا کے چیف ایگزیکٹو افسر جان کیلی کہتے ہیں،
Russian manipulation did not stop in 2016. After election day, the Russian
2016 میں بھی روس کی سازباز نہیں رکی، اور انتخاب کے دن کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے. فیس بک پر جو خبریں دی جا رہی ہیں ان سے تصدیق ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ابھی باقی ہے. سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے ڈیموکریٹک رکن سینیٹر مارک وارنر کہتے ہیں،
رشین بیکڈ آپریٹرز کنٹینیو ٹو انفلٹریٹ اینڈ مینیپولیٹ سوشل میڈیا ٹو ہائی جیک دی نیشنل کنورسیشن اینڈ سیٹ امریکنز اگینسٹ ایچ ادر.
روس کے حمایت یافتہ کارگزار قومی بیانیہ کو ہائی جیک کرنے اور امریکیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں داخل ہونے اور اپنے مقصد کے لیے اسے استعمال کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. جبکہ اسی کمیٹی کے ریپبلکن رکن سینیٹر ریچارڈ برگ کا کہنا ہے،
سوشل میڈیا از دی ماڈرن پبلک فورم اینڈ اٹس بینگ یوزڈ ٹو ڈیوائیڈ اس.
سوشل میڈیا جدید عوامی فورم ہے اور اسے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کی ایک اور ریپبلکن رکن سینیٹر سوزن کولنز کہتی ہیں،
وی امپوز سینکشنز آن رشیا، دے سیم ٹو ہیو ڈن نو گڈ وین اٹ کمز ٹو دس کائنڈ آف ایکٹیویٹی.
ہم نے روس پر عائد کی، لیکن جہاں تک اس قسم کی سرگرمیوں کا تعلق ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ درست کام نہیں کر رہے ہیں. کمیٹی نے اعلان کیا کہ سوشل میڈیا کے اعلی عہدیدار ان اقدامات کے بارے میں کمیٹی کے سامنے شہادت دیں گے جو اثر ڈالنے والی غیر ملکی مہموں سے نمٹنے کے بارے میں کیے گئے ہیں. سینیٹر مارک وارنر کا کہنا تھا،
فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، گوگل اینڈ یوٹیوب سٹل ہیو ا لاٹ آف ورک ٹو ڈو.
فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، گوگل اور یوٹیوب کو ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ ایک سال سے زیادہ عرصے تک روس کے بارے میں تحقیقات کے بعد قانون سازوں کا کہنا ہے کہ وہ واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ ماسکو کیا چاہتا ہے۔ انٹیلیجنس کمیٹی کے ریپبلکن رکن سینیٹر مارک روبیو کے الفاظ،
This is really no nothing less than informational warfare. This is just another type of warfare to weaken an adversary. And that's how
اطلاعات کے حصول کے بارے میں جنگ سے کم نہیں ہے، یہ ایک حریف کو کمزور کرنے کے لیے ایک اور قسم کی جنگ ہے۔ اور ولادیمیر پوٹن ریاست متحدہ امریکہ کو اسی انداز میں دیکھتے ہیں۔ روبیو ایک بل کے شریک محرک ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر امریکی انٹیلیجنس یہ بتائے کہ ماسکو نے نومبر کے وسط مدتی انتخاب میں مداخلت کی ہے تو پھر روس کے خلاف مزید تعزیرات عائد کی جانی چاہیے۔ اور صدر ٹرمپ کی جانب سے شد و مت کے ساتھ اٹارنی جنرل جیف سیشن سے اس مطالبے کے چند گھنٹے بعد کہ اسپیشل کونسل کی تحقیقات ختم کی جائے، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکبی سینڈرز نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا،
Not an order, it's the president's opinion, and it's ridiculous that all of the corruption and dishonesty that's gone on with the launching of the witch hunt to an end.
یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ صدر کی رائے ہے، اور یہ تحقیقات بددیانتی کی بنیاد پر شروع کی گئی، اس لیے صدر چاہتے ہیں کہ اب یہ ختم ہونا چاہیے، جیسا کہ وہ کئی بار واضح کر چکے ہیں اور ہم اس کے ختم ہونے کے منتظر ہیں۔ یہ تھیں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان امریکی فوجیوں کے باقیات امریکہ منتقل کرنے پر شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کا شکریہ ادا کیا ہے جو کوریائی جنگ میں ہلاک ہوئے تھے۔ صدر نے کہا کہ وہ کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز اپنے ٹویٹ میں کہا کہ چیئرمین کم جونگ ان کا شکریہ جنہوں نے اپنی زبان کا بھرم رکھا اور ہمارے ان محبوب سپاہیوں کی باقیات ہمارے حوالے کی جو کوریا کی جنگ میں کام آئے تھے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس کے چند گھنٹے بعد آیا ہے جب ریاست ہوائی میں 55 امریکی فوجیوں کی باقیات امریکی سرزمین پہنچنے کی ایک تقریب ہوئی جس میں نائب صدر مائک پینس نے شرکت کی۔ اس موقع پر مائک پینس کا کہنا تھا،
We are gathered here at this honorable carry ceremony to receive 55
مائک پینس کہہ رہے ہیں، ہم نے یہاں ایک باوقار تقریب میں امریکی جھنڈوں میں لپٹی 55 امریکی فوجیوں کی باقیات کے تابوت وصول کیے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ان فوجیوں کی باقیات ہیں جو کوریائی جنگ میں کام آئے۔ کچھ لوگوں نے کوریا کی جنگ کو فراموش کر دیا تھا، لیکن آج ہم نے ثابت کیا کہ ہم انہیں بھولے نہیں تھے اور ہمارے یہ نوجوان وطن واپس آئے ہیں۔ یہ تھے امریکی نائب صدر مائک پینس کے الفاظ۔ پاکستان میں ذرائع ابلاغ کی نگرانی کرنے والی یہ غیر سرکاری تنظیم فریڈم نیٹ ورک نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کے بعد بھی میڈیا کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ یہ بات وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کو ایک انٹرویو میں پاکستان میں ادارے کے سربراہ اقبال خٹک نے بتائی۔ اس موضوع پر شہناز نفیس کی ایک رپورٹ۔
فریڈم نیٹ ورک کے سربراہ اقبال خٹک کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ دباؤ کا سامنا اس وقت پاکستان میں ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز کر رہے ہیں۔
ٹیلی ویژن باندې زیات فشار دی، ٹیلی ویژن ته دغه اجازه خوشته چې هغه ګون چې چا غټل دی دغه
سب سے زیادہ دباؤ ٹیلی ویژن پر ہے۔ ٹی وی چینلز کو جیتنے والی جماعت اور اس کے حامیوں کے جشن کو اور ان کے موقف کو دکھانے کی اجازت تو ہے، لیکن شکست پانے والی وہ جماعتیں جو احتجاجی مظاہرے کر رہی ہیں ان کو دکھایا نہیں جاتا۔ تو میرا مطلب ہے کہ میڈیا پر اس وقت کافی دباؤ ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ دباؤ ڈالنے کے پیچھے کون ہے اور ان کا مقصد کیا ہے،
خاص مقصد پارا دے اور مقصد سیاسی گندر مخل کے اظہار کرے دے۔
اس دباؤ کا ایک خاص مقصد ہے اور اس مقصد کا مختلف سیاسی جماعتیں اظہار بھی کر چکی ہیں، یعنی اس کا مقصد ایک خاص جماعت کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اقبال خٹک کہتے ہیں کہ دباؤ کے شکار اینکر پرسنز آزادی اظہار کو یقینی بنانے کی غرض سے متبادل راستے اپنا رہے ہیں۔
ہندوستان سے پختل چینلوں بان نشر رکھے دے اور دوڑوں اڑک تصویر نشی پیش کرے مجبوراً کے دخل
وہ میزبان جو اپنے ٹی وی چینلز پر کھل کر بات نہیں کر سکتے اور ہر جماعت کا موقف نہیں بتا سکتے، وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ٹویٹر اور فیس بک پر آ کر اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ سچ نہیں بول سکتے۔ اقبال خٹک کہتے ہیں کہ اگر ان الزامات کا جواب سامنے نہیں آتا تو لوگوں کا میڈیا پر اعتماد کم ہو جائے گا، لوگوں میں انتشار اور فرسٹریشن پیدا ہوگی اور جمہوریت پر ان کا اعتماد نہیں رہے گا۔ پاکستان میں ایک ٹی وی چینل کے این نیوز میں سجاد میر کے ساتھ شو کے میزبان سجاد میر کہتے ہیں کہ یہ تاثر پاکستان میں ضرور پایا جاتا ہے، لیکن بہت سے صحافی دباؤ میں آئے بغیر اپنی ذمہ داریاں پیشہ ورانہ طور پر نبھا رہے ہیں۔
معاملہ یقینی طور پر ایسا ہے کہ اس پر شک کیا جا سکتا ہے، اور بہت سی باتیں میرے علم میں بھی ہیں، ذاتی طور پر بھی علم میں بھی ہیں، اور بہت سے اینکر پرسن یا لوگ ایسے ہیں جو ایک خاص بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی طرف سے احتیاط کرتے ہیں یا ان پر دباؤ ہو۔ لیکن پاکستان میں تاثر تھا اور ہے کہ میڈیا دباؤ کے تحت بہت کچھ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، اور اس آزادی کے ساتھ نہیں بول رہا جو ان کو حاصل ہے۔ اس کے باوجود بھی میڈیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے بلا خوف و خطر اپنی بات کہتا رہا اور میرا خیال میں کہتا رہے گا۔
پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر حامد سعید کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کو نہ صرف مکمل آزادی حاصل ہے بلکہ بہت سے ٹی وی چینلز آزادی اظہار کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں۔
بہت ان کو آزادی اظہار روایتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ تمام حدود کراس کر کے وہ اس آزادی کو استعمال کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی حتیٰ کی معاملہ رکا ہوا ہے، وہ فوج کے خلاف بھی فضول احمقانہ قسم کے ریمارکس دے رہے ہیں جبکہ فوج اس میں پارٹی نہیں ہے۔
یہ تھے پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر حامد سعید۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کراچی میں ایم کیو ایم نے الیکشن کمیشن دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ سندھ کے شہری علاقوں میں عام انتخابات غیر شفاف تھے، ان علاقوں میں دوبارہ انتخاب کرائے جائیں۔ کراچی سے اس بارے میں محمد ثاقب کی رپورٹ۔
پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں اور نتائج تبدیلی کے خلاف کراچی میں احتجاج کیا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے زیر اہتمام ہونے والے مظاہرے میں بڑی تعداد میں پارٹی کے کارکنان نے شرکت کی۔ مظاہرے میں شریک افراد نے صوبائی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر ہونے والے مظاہرے میں مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جس پر انتخابات کے نتائج قلعدم قرار دینے کے مطالبات درج تھے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما عامر خان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بدترین دھاندلی کے باوجود بھی ان کی جماعت 6 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی، حالانکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم دفن ہو گئی۔ عامر خان نے کہا کہ الیکشن کے روز شام 6 بجے پولنگ ختم ہونے کے بعد دھاندلی کی گئی۔
ایم کیو ایم کا مینڈیٹ چھینا گیا، اس کے باوجود ایم کیو ایم 6 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی۔ 6 بجے تک تو پولنگ صحیح انداز میں ہوتی رہی، اصل کام، اصل انجینئرنگ 6 بجے کے بعد ہوئی۔
مظاہرے سے ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ دھاندلی سے متعلق پارٹی نے بہت سے ثبوت اور شواہد جمع کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کے سامنے دوبارہ گنتی ہونی چاہیے، انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق بھی ہونی چاہیے۔ بہت سے پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 نہیں دیا گیا، ہم انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ فاروق ستار کے بقول ملکی تاریخ میں ایسی دھاندلی اس سے قبل کبھی نہیں ہوئی۔
فارم 45 کے بغیر الیکشن منصفانہ نہیں ہو سکتا۔ کاؤنٹنگ کے دوران ریگنگ ہوئی ہے، ہم انتخابات کو مسترد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔
ایم کیو ایم نے صوبائی الیکشن کمیشن کو دی جانے والی درخواست میں استدعا کی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کی تمام نشستوں میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ کی جائے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کے منتخب اراکین قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کریں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ اس بار قومی اسمبلی میں صرف 6 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے، جبکہ گزشتہ عام انتخابات میں ایم کیو ایم 21 عام نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ کراچی سے متحدہ کو اس بار قومی اسمبلی کی محض 4 نشستیں حاصل ہو سکیں۔ گزشتہ عام انتخابات میں ان نشستوں کی کل تعداد 19 تھی۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
آپ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ سن رہے تھے کہ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کراچی میں ایم کیو ایم نے الیکشن کمیشن دفتر کے باہر احتجاج کیا ہے، اور ان کے رہنما فاروق ستار کا کہنا تھا کہ سندھ کے شہری علاقوں میں عام انتخابات غیر شفاف تھے، لیکن پاکستان الیکشن کمیشن ان اعتراضات کو مسترد کرتا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں سے تعلق رکھنے والی بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ انتخابات میں ناکامی کے باوجود حکومت سازی کے لیے فیصلہ کن مقام حاصل کر چکی ہے۔ توقع ہے کہ ایم کیو ایم حکومت سازی میں تحریک انصاف کی حمایت کرے گی، جس کے جواب میں انہیں کراچی کے لیے خصوصی پیکج کے علاوہ وزارت قانون کا قلمدان ملنے اور ان کے دفاتر کھولے جانے کی توقع ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام۔
اسلام آباد میں منعقد ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اپنی 6 نشستوں کے ساتھ حکومت سازی میں تحریک انصاف کا ساتھ دے گی اور وہ متحدہ اپوزیشن کا حصہ نہیں رہے گی۔ اجلاس کے پہلے سیشن میں گرچہ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے شرکت کی، تاہم ایم کیو ایم کی مرکزی قیادت نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، جس کے بعد دوسرے سیشن میں ایم کیو ایم کا کوئی رہنما شریک نہیں ہوا۔ تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس تحریک انصاف کی حمایت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس کے نتیجے میں انہیں ایک آدھ وزارت مل جائے گی، ساتھ ہی حکومت انہیں کراچی کے لیے خصوصی پیکج بھی دے سکتی ہے اور ایم کیو ایم کے دفاتر بھی انہیں واپس مل سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
دیکھیے ایم کیو ایم اس وقت شدید مشکل میں، اور یہ مشکل جو ہے وہ آپریشن ہے جو جی ایچ کیو کر رہا ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں۔ اور پھر یہ کہ نواز شریف کی دور حکومت سے وہ حکومت سے علیحدہ ہے، وفاق سے بھی علیحدہ ہے، ان کی حکومت سے بھی علیحدہ ہے، تو ان کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ وفاق میں وہ عمران خان کی حمایت کریں تاکہ یہ آپریشن کا سلسلہ تھمے، انہیں کچھ ریلیف حاصل ہو۔ دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو کچھ نہیں دے گی انہیں سندھ میں، تو عمران خان نے جو اعلان کیا ہے کراچی کی ترقی کے حوالے سے پیکج کا، تو اس کو اس بات پہ کنوینس کریں کہ وہ بلدیہ کراچی کے ذریعے جو ہے پیکج دے تاکہ ان کی کچھ وقت بڑھے اور کراچی میں کوئی ترقیاتی کام ہو۔ تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی حمایت۔
تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی کہتے ہیں کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت اب تحریک انصاف ہے اور وہ کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، اور اگر کوئی اس کام میں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو وہ ان کا خیر مقدم کریں گے۔ علی زیدی کہتے ہیں،
دیکھیے ایم کیو ایم مائنس الطاف حسین تو ہم پہلے بھی کہتے تھے، اگر یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ ہم کہیں کیسز وڈرا کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، وہ جیت کے آئے ہیں، ان کی 4 کراچی سے اور 2 نیشنل کی سیٹیں وہ جیتے ہیں، 2 حیدرآباد سے 6 سیٹیں، اب ان کی مرضی ہے وہ کدھر ووٹ ڈالیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی ہیلپ کریں گے، تو کہا نے ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ ضرورت آف کورس ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے پاکستان میں، تو آپ کو نمبرز پورے کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو ہم تو سب سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں اب انکلوسیو پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، ایکسکلوسیو نہیں، لوگوں کو ملا کے اس ملک کے مسئلے حل کریں۔
پیپلز پارٹی نے بھی ایم کیو ایم کو اتحاد کی پیشکش کی تھی، تاہم پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما تاج حیدر کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم تحریک انصاف کے ساتھ مل گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں،
اور ہمیں سخت ناامیدی ہوئی جب ایم کیو ایم نے اعلان یہ کیا کہ وہ وفاق کے اندر جو تحریک انصاف پاکستان جو کہ رین پہ اکیلی پارٹی ہے جس نے اعتراض نہیں کیا، اور ہر ایک نے یہ اعتراض کیا ہے کہ رین ان کے فیور میں ہوئی ہے، تو وہ ان کے ساتھ گئے۔
متحدہ قومی موومنٹ سندھ کے شہری علاقوں کی ایک بڑی سیاسی جماعت رہی ہے، تاہم اس برس قومی اسمبلی کی صرف 6 نشستیں انہیں ملی۔ پیپلز پارٹی سے اتحاد کی صورت میں انہیں صوبائی وزارت تو مل سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ مؤثر وزارت نہ ہوگی، جبکہ وفاقی حکومت سازی کے لیے تحریک انصاف کو ایم کیو ایم کی نشستوں کی سخت ضرورت ہے، لہذا وفاق میں یہ زیادہ کچھ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف کے پاس ایم کیو ایم کی حمایت کے باوجود محض 146 نمبر ہیں، جبکہ ان میں سے 9 نشستیں 1 سے زیادہ نشستوں پر کامیابی کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑیں گی، اس طرح یہ تعداد 137 تک پہنچ رہی ہے، اور ان میں سے ایم کیو ایم کی 6 نشستیں نکال دی جائیں تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں رہتے۔ توقع ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں حکومت سازی کے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں 10 اگست کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیے جانے کا امکان ہے. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
بلوچستان میں حکومت کے قیام کے لیے سیاسی رہنماؤں کی کوششیں تاحال جاری ہیں. دوسری طرف بلوچستان عوامی پارٹی میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے 3 دیگر امیدوار بھی سامنے آ گئے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے جام کمال اور ان کی حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے. دیگر تفصیلات کے ساتھ ستار کاکڑ.
بلوچستان میں حکومت کے قیام کے حوالے سے بدستور صلاح و مشورے جاری ہیں. گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین نے پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر سردار یار محمد رند اور بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ جام کمال کی موجودگی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران اعلان کیا تھا کہ پی ٹی آئی جام کمال کی وزارت اعلیٰ بلوچستان کے عہدے کے لیے حمایت کرے گی. اس اعلان کے تھوڑی دیر بعد ہی پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے صدر سردار یار محمد رند نے اس فیصلے سے اختلاف ظاہر کیا تھا اور مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا تھا کہ جہانگیر ترین کو اس طرح کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں، یہ استحقاق عمران خان کا ہے. تاہم وائس آف امریکہ کو سردار یار محمد رند نے جمعرات کو بتایا کہ پی ٹی آئی بلوچستان جام کمال کی حمایت کرتی اور ان کی حکومت کا حصہ بھی بننا چاہتی ہے.
ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت. اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی حکومت کا حصہ بنے تبھی ہم ان کو سپورٹ کریں گے، اور وہ صرف چاہیں کہ ہم ووٹ آف کانفیڈینس ان کو دیں تبھی ہم ان کو ہیلپ کریں گے، کیونکہ پارٹی نے اس کا فیصلہ کیا ہے.
ادھر بلوچستان عوامی پارٹی میں بھی وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے جام کمال کے علاوہ 3 دوسرے رہنما بھی سامنے آ گئے ہیں، اور بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے جام کمال کے نامزدگی سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے فیصلے اسلام آباد میں نہیں ہونے چاہیے. بی اے پی کے جان محمد جمالی اور سردار صالح محمد بوتانی بھی وزارت اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے بھی اسلام آباد میں مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل بھی اسلام آباد میں پی ٹی آئی، متحدہ مجلس عمل اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر چکی ہیں. بی این پی مینگل کے بعض رہنما یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے بعض ارکان اسمبلی نے سردار اختر مینگل کی وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے حمایت کا اندیا دیا ہے. سیاسی تجزیہ نگار رسید بلوچ نے اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے وی او اے کو بتایا ہے.
اگر بی این پی، بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے حکومت بنا لیں تو ان کی ایک مضبوط حکومت بن سکتی ہے بلوچستان میں. اگر بی این پی اور ایم ایم اے کے بغیر بلوچستان میں جو بھی حکومت بنے گی اس کی پوزیشن انتہائی کمزور ہوگی، اور اس کے مقابلے میں اپوزیشن کافی جو ہے طاقتور ہوگا.
گزشتہ 2 دنوں سے جاری جام کمال کی کوششیں اب رنگ لاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے نئی صوبائی حکومت میں شمولیت کے فیصلے سے بی اے پی کی حکومت کا قیام یقینی نظر آ رہا ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کرامت اللہ کنڈی کو نامعلوم افراد نے گولی مار کر قتل کر دیا، جبکہ فائرنگ سے ایک راکبی بھی زخمی ہوا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ٹانک میں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کرامت اللہ کنڈی کو نامعلوم افراد نے دن دہاڑے گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے. فائرنگ سے ایک راہگیر بھی زخمی ہوا ہے. عینی شاہدین اور پولیس حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کرامت اللہ کنڈی ڈیرا اسماعیل خان سے دفتر آ رہے تھے کہ ٹانگ شہر کے وسطی علاقے کشمیر چوک میں ان کی سرکاری گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی. ٹانگ کے ضلع پولیس آفیسر محمد عارف خان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا.
جی، یہ واقعہ آج صبح ہوا ہے ٹانک بازار میں. یہ ایڈیشنل ایسی صاحب ریونیو جو ہیں، یہ ڈیوٹی کے لیے ڈی خان سے دفتر آ رہے تھے. ان کی پرانی دشمنی ہے خاندانی. جی، جیسے ہی ٹانک بازار پہنچے ہیں تو ٹریفک میں ان کی گاڑی رکی ہے، تو ان پر دو جو ان کے دشمنی ہیں جن کے ساتھ دو ملزمان نے فائرنگ کی ہے، جس سے یہ لگ کر موقع پہ جان بھاگ ہوئے ہیں. فی الحال گرفتاری نہیں ہوئی، آپریشن جاری ہے. ملزمان کے گھر جو ہیں وہ ڈی اے خان میں واقع ہیں، وہاں پہ بھی ہماری چھاپہ ماری ٹیم گئی ہوئی ہے.
پولیس حکام نے بتایا کہ اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی پر فائرنگ کے بعد قاتل فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تین دن قبل ٹانک سے متصل ڈیر اسماعیل خان کی تحصیل پروا میں دو پولیس اہلکاروں جبکہ شمالی وزیرستان کے ضلعی ہیڈ کوارٹر میران شاہ میں دو قبائلی رہنماؤں کو نامعلوم حملہوروں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ ادھر ضلع سوابی کے علاقے یاروسین کے ایک گاؤں میں ایک 10 سالہ لڑکی کی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ پولیس حکام اور ڈائریکٹر نے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ قتل کرنے سے پہلے لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی ہے۔ پولیس حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس واقعے میں ایک مجرم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور اسلام آباد سے ہمارے نمائندے عاصم علی رانا بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے میڈیا کو بریفنگ دی ہے، اس کی تفصیلات۔
پران ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ٹیلی فون کرنا خوش آئند ہے۔
گفتگو ہوئی ہے مودی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی، اور یہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں سہیل محمود۔
اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ٹیلی فون کرنا خوش آئند ہے۔
گفتگو ہوئی ہے مودی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی، اور یہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں سہیل محمود صاحب کی بھی اور ایم ای اے سے، اس سلسلے میں آگے بڑھا جائے اور ان سٹیٹمنٹس کو آگے لے کر جایا جائے، اور جو ڈائلاگ ہے میں دوہرا دیتا ہوں، کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائلاگ اگری ہوا 2015 کا، وہ آگے چلایا جائے اور مسائل کے حل کی طرف بڑھا جائے، اور سارک سمٹ 2016 نومبر میں ہونی تھی، پاکستان اس کو ہوسٹ کرنے کو تیار ہے، اس سلسلے میں بھی آگے بڑھا جائے۔ امید رکھتے ہیں ہم کہ یہ معاملات حل ہوں گے اور ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں گے۔
ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ غیر ملکی سربراہان مملکت کو نو منتخب وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے مدعو نہیں کیا گیا۔
کوئی فورن لیڈرز، وی وی آئی پی لیڈرز جو ہیں وہ اوتھ ٹیکنگ میں شامل نہیں ہوں گے، یہ بڑی سادگی کے ساتھ کی جائے گی، اس میں پی ٹی آئی زیادہ روشنی ڈال سکے گی۔
ترجمان دفتر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر افغانستان میں قیام امن کی خواہش کا اظہار کیا اور بتایا کہ پاک افغان ورکنگ گروپ کا اجلاس 22 جولائی کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہوا، جس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ گزشتہ ایک سال کے دوران پاک افغان قیادت سے رابطوں میں ہیں، پاکستان کا ہمیشہ یہی موقف رہا کہ افغان مسئلے کا حل فوجی نہیں سیاسی ہے۔ ترجمان نے چین میں نجی ایئر لائن کے مسافروں کی گرفتاری کی خبروں کی بھی تردید کی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی میں حراست میں لیے گئے ایک امریکی پادری کو رہا کرنے سے انکار کے سلسلے میں ترکی کے دو اعلی عہدیداروں کے خلاف تعزیرات کی منظوری دے دی ہے۔ ترکی کے حکام نے جاسوسی اور ایک دہشت گروپ سے تعلق کے الزامات میں اس ایوانجیلیکل پادری کو گرفتار کر رکھا ہے۔ بدھ کے دن کیے جانے والے اس اقدام سے نیٹو کے دو اتحادیوں کے درمیان پہلے ہی سے کشیدہ تعلقات کو اور بھی خطرہ لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رسوی۔
گزشتہ ہفتے پادری اینڈریو برونسن کو جیل سے نکال لیا گیا تھا اور گھر پر نظر بند کر دیا گیا تھا، تاہم ترکی نے انہیں امریکہ بھیجنے سے انکار کر دیا تھا، گرچہ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے اس کے بارے میں انتباہ کیا تھا۔
If Turkey does not take immediate action to free this innocent man of faith,
اگر ترکی نے اس بے گناہ با عقیدہ شخص کو رہا نہیں کیا اور اسے اس کے وطن امریکہ نہیں روانہ کیا تو امریکہ ترکی کے خلاف خاصی تعزیرات عائد کرے گا، تا وقت کہ پادری اینڈریو برونسن کو آزاد نہیں کر دیا جاتا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس انتباہ کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ دھمکیوں سے ترکی کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا کر لے۔ ہمارے خلاف اس قسم کے دھمکی آمیز ریمارکس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ نیٹو میں ہم نے امریکہ کے ساتھ گہری یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پادری برونسن 20 سال سے زیادہ عرصے سے ترکی میں مقیم ہیں۔ انہیں 2016 کی اس ناکام بغاوت کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا جس کا مقصد اردوان کی حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ ترکی کے حکام نے امریکی پادری پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے بغاوت میں شریک افراد کی مدد کی تھی۔ ان تعزیرات سے امکان ہے کہ امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں نئی کشیدگی پیدا ہو جائے گی جو حالیہ برسوں میں پہلے ہی تلخی کا شکار ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے ترکی کے اس مطالبے کو رد کر دیا ہے کہ امریکہ میں مقیم ترکی کے ایک مذہبی رہنما فتح اللہ گولین کو ملک بدر کیا جائے، جن پر ترکی نے الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے 2016 کی بغاوت کا منصوبہ بنایا تھا۔ گولین امریکی ریاست پنسلوینیا میں مقیم ہیں اور بغاوت میں کسی قسم کے کردار سے بھی انکار کرتے ہیں۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ ترکی نے گولین کے ملک بدری کے لیے کافی شہادت مہیا نہیں کی ہے اور اس نے پادری برونسن کے بدلے انہیں حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ نے عراق اور شام میں داعش سے جنگ کرنے والی کرد ملیشیا کی حمایت کر کے بھی ترکی کو ناراض کر دیا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ ملیشیا ایک کرد دہشت گرد گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے صدر ٹرمپ اور پاکستان کے نئے ممکنہ وزیر اعظم عمران خان کی شخصیتوں میں کچھ مماثلت پائی جاتی ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ اچھے تعلقات قائم کر سکیں۔ تاہم اگر پالیسی کے بجائے شخصیت کی بنیاد پر اچھا تعلق قائم ہوا تو یہ دونوں ممالک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تاہم چند تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ عمران امریکہ اور افغانستان کی براہ راست امن بات چیت میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
کیا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات نئی حکومت میں بہتر ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں امریکی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی شخصیتوں میں چند مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے معروف امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے جنوبی ایشیائی امور کے تجزیہ کار جونا بلانک کا کہنا ہے، اس کا بہت امکان ہے کہ ان کے امریکی صدر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوں، کیونکہ ان دونوں کی شخصیات میں ایک طرح سے مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس بارے میں امریکہ کی جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کی سابق معاون وزیر خارجہ رابن رافیل کہتی ہیں،
They're both new to governing. Imran Khan's not new to politics, but he's new to governing, as was President Trump.
دونوں کے لیے حکومتی انتظام و انسرام نیا ہے۔ عمران خان سیاست میں نوارد ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کی طرح حکومتی انتظام ان کے لیے نیا ہے۔ دونوں سیمابی طبیعت کے مالک ہیں اور شاید وہ دونوں ایک تعلق قائم کر سکیں۔ دونوں ایک طرح سے جوں کی توں حالت یا جمود کے خلاف ہیں، اور وہ اپنے اپنے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جوں کی توں صورتحال سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تاہم جونا بلانک نے شخصی مماثلت کی بنیاد پر استوار تعلق پر متنبع کرتے ہوئے کہا،
مسٹر ٹرمپ tends not to be terribly interested in policy.
صدر ٹرمپ کا کوئی بہت زیادہ رجحان پالیسی کی جانب نہیں ہوتا، وہ شخصیت میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور اگر عمران خان نے اپنا مشہور سحر دکھایا تو یہ بہت ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ پالیسی کو ایک طرف رکھ دیں۔ اور میں واضح کر دوں کہ میرے نزدیک یہ نہ پاکستان اور نہ ہی امریکہ کے لیے اچھا ہوگا۔ تجزیہ کاروں نے اخبار دی نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والے ایک مضمون کو رد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان امریکہ اور طالبان کی براہ راست امن بات چیت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اس بارے میں سابق معاون وزیر خارجہ رابن رافیل کا کہنا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ایسا نتیجہ کیوں اخذ کرے گا۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ عمران کی حکومت کیوں اس کے خلاف ہوگی۔ وہ یقیناً افغانستان میں جنگ کے خاتمے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ایک سیاسی عمل کو آگے بڑھانا چاہیں گے، سو مجھے نظر نہیں آتا کہ اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جونا بلانک نے رکاوٹ نہ بننے کی ایک اور جہت پر بات کرتے ہوئے کہا،
I think that's highly unrealistic. I think
میرے خیال میں یہ انتہائی غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ میرے نزدیک طالبان کے اپنے مفادات ہیں جو کہ پاکستان کے مفادات سے مختلف ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے اپنے مفادات ہیں جن میں وہ کبھی دوسرے ملک کو شامل نہیں کرے گا۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس میں پاکستان کے لیے کوئی جگہ موجود ہے. تجزیہ کاروں کے نزدیک پاکستان اور امریکہ کے بہتر تعلقات کا دار و مدار اس بات پر بھی ہے کہ عمران کا رویہ کیا ہوگا اور وہ امریکہ سے کیا چاہتے ہیں, اور یہ کہ اس کے عوض کیا پاکستان امریکہ کے مطالبات پورے کر سکے گا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
افغان پولیس کو جمعرات کی شام 3 غیر ملکیوں کی لاشیں ملی ہیں جنہیں دارالحکومت کابل میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا. بھارت, ملائیشیا اور مقدونیا سے تعلق رکھنے والے ان افراد کو ایک روز پہلے اغوا کیا گیا تھا. وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار بہار میر کے مطابق یہ تینوں شخص جمعرات کی صبح اپنی کمپنی کی کار سے اپنی مرضی کے مطابق ایک نجی کار میں سوار ہو گئے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کوئی جاننے والا شخص ان کو اغوا کرنے والوں کا مددگار تھا. انہوں نے کہا کہ وہ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. حشمت اللہ ستانکزئی نے, جو کابل پولیس کے ترجمان ہیں, کہا کہ ان افراد کو کابل کے مشرقی ضلع سے اغوا کیا گیا لیکن ان کی لاشیں قصبے کے جنوبی حصے سے ملی. یہ تینوں بین الاقوامی کمپنی سوڈیکسو کے لیے کام کرتے تھے جو دنیا بھر میں خوراک اور کیٹرنگ سروسز فراہم کرتی ہے. کسی گروپ نے ان ہلاکتوں کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے. زمبابوے میں انتخابات کے نتائج کے خلاف ہونے والے احتجاج پر فوجی کاروائی میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جس کی انسانی حقوق کے کارکن سخت مذمت کر رہے ہیں, اور ملکی انتخابی کمیشن وعدہ کر رہا ہے کہ ان نتائج کے جلد اعلان کیا جائے گا جن میں تاخیر ہو گئی ہے. انتخابی عہدیدار نے 4 اگست تک یہ نتائج جاری کرنے کا وعدہ کیا ہے. اپوزیشن لیڈر نیلسن چمیسا نے پیر کے انتخابات میں فتح کا اعلان کیا ہے, اور برک دو روز سینکڑوں برہم مظاہرین نے انتخابی کمیشن کے باہر احتجاج کیا. احتجاجیوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا, جواب میں پولیس نے آنسو گیس پھینکی اور پانی کی بوچھاڑ کی. بعد میں فوج کی گاڑیاں سڑکوں پر آ گئیں اور فوجیوں نے راہگیروں پر فائرنگ کی اور انہیں مارا پیٹا, جس دوران 3 افراد ہلاک ہو گئے. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان ہیلسنکی میں ملاقات کے دوران کلیدی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ان میں شام سے تمام ایرانی افواج کا ہٹایا جانا, ایران کے ایٹمی عزائم, اسرائیل کی سلامتی, شمالی کوریا, کرائمیا کا قبضہ, دونوں ملکوں کے ایٹمی اسلحہ خانے میں کمی اور امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے معاملات شامل تھے. وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے کہا ہے کہ اس ملاقات سے روس کے ساتھ مکالمے کا آغاز ہوا ہے جو امریکہ کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے 90% پر کنٹرول کرتا ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر ناورٹ نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان ملاقات سے 3 باتیں سامنے آئی ہیں. تینوں تجاویز کا اس وقت امریکہ جائزہ لے رہا ہے. ایک تو یہ کہ دونوں ملکوں کے سرکردہ کاروباریوں کا ایک اعلیٰ سطح کا ورکنگ گروپ قائم کیا جائے. دوسرے یہ کہ ماہروں پر مشتمل کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے, جس میں امریکہ اور روس کے سیاسی امور کے ماہرین, سفارتکار, سابق سفارتکار اور سابق امریکی اور روسی فوجی عہدیدار شامل ہوں. اور تیسری تجویز یہ ہے کہ دونوں ممالک کی سیکیورٹی کونسل کے درمیان میٹنگز کا انعقاد جو ان معاملات سے متعلق بات کرے جن پر سربراہی ملاقات میں دونوں لیڈروں نے تبادلہ خیال کیا. سربراہی ملاقات کے فوراً بعد ایک پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے جانے توجہ دلائی کہ روس اور امریکہ کے درمیان اختلافات سے سبھی واقف ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کے تحت امریکہ نے روس کے خلاف نئی تعزیرات جاری کی ہیں. یہ تعزیرات یوکرین میں اس کی مذموم سرگرمی کے جواب میں لگائی گئی ہیں, جبکہ روس کی کینا پرور سائبر سرگرمیاں, جن میں الیکشن کی ہیکنگ شامل ہے, تعزیرات جاری ہیں. امریکہ نے روس کے 7 جاسوسوں کو بھی نکال دیا ہے جو سفارتی پردے میں کام کر رہے تھے, اور اس نے دوسرے اقدامات کے علاوہ یوکرین کو مہلک ہتھیاروں کی امداد کی منظوری دے دی ہے. تاہم صدر ٹرمپ نے اصرار کیا ہے کہ اگر امریکہ اور روس کو دنیا کے درپیش بہت سے مسائل کو حل کرنا ہے تو, جیسا کہ انہوں نے کہا, کہ ہمارے مشترکہ مفادات کی خاطر تعاون کے نئے راستے تلاش کرنے ہوں گے. صدر ٹرمپ کے الفاظ,
Too often in both recent past and long ago we have seen the consequences when diplomacy is left on the table.
حالیہ دنوں میں اور کافی پہلے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ڈپلومیسی کو میز پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ آج کی میٹنگ ایک طویل مرحلے کا محض آغاز ہے اور اس کا تعلق روس اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کی طویل روایت سے ہے۔ یہ ہمارے دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کہ ہم اپنی بات چیت جاری رکھیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک لائیو پر اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب پروگرام ہوگا چہارنگ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔